آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب میں ان زبردست فارسی اشعار کے بعد تحریر فرماتے ہیں، اما بعد، واضح ہو کہ اس رسالے کی تحریر کا یہ باعث ہے کہ ہم نے پہلے اس سے چار قطع اشتہار آتھم صاحب کے بارے میں شائع کیے تھے، جن میں پادری صاحبان کو بخوبی سمجھایا گیا تھا کہ در حقیقت وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے جو ہم نے مسٹر عبداللہ آتھم کے بارے میں کی تھی، لیکن افسوس کہ پادری صاحبوں نے ہمارے ان اشتہارات کو توجہ سے نہیں پڑھا اور اب تک بدگوئی اور بے اعتدالی اور سب و شتم سے باز نہیں آتے اور اس بےہودہ بات پر بار بار زور دیتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، لیکن ہم نے جو ہمارے ذمے فرض تھا ادا کر دیا، یعنی یہ کہ اگر آتھم صاحب نے رجوع بحق نہیں کیا جو پیشگوئی کی ضروری اور قطعی شرط تھی، تو وہ جلسہ عام میں قسم کھا کر 4000 روپیہ بطور تاوان کے ہم سے لے لیں، مگر آتھم صاحب نے قسم کھانے سے انکار کیا اور ہم 4000 کے اشتہار میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عذر ان کا کہ قسم ان کے مذہب میں منع ہے سراسر دروغ بے فروغ ہے، اور ان کے بزرگ ہمیشہ قسم کھاتے رہے ہیں، مگر آتھم صاحب نے ان ثبوتوں کا کچھ جواب نہ دیا۔ ہاں، ڈاکٹر مارٹن کلارک نے امرتسر سے ایک گندا اشتہار جو ان کی بدبودار فطرت کا ایک نمونہ تھا جاری کیا، جس کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ہمارے مذہب میں قسم کھانا ایسا ہی منع ہے جیسا کہ مسلمانوں میں سور کا گوشت کھانا، مگر افسوس کہ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ اگر قسم کھانا سور کے گوشت کے برابر ہے تو یہ سور قسم کھانے کا پولوس صاحب اپنی تمام زندگی میں کھاتے رہے، پطرس نے بھی کھایا، تو پھر آتھم صاحب پر کیوں حرام ہو گیا؟ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ قسم کھانا عیسائیوں میں صرف جائز ہی نہیں بلکہ بعض موقع پر واجبات سے ہے۔ انگریزی عدالتیں جو کسی شخص کو خلاف مذہب مجبور نہیں کرتیں، انہوں نے بھی عیسائی مذہب کو قسم کھانے سے باہر نہیں رکھا، اور خود آتھم صاحب کا عدالتوں میں قسم کھانا ثابت ہے۔ اس لیے چاہیے تھا کہ حضرات پادری صاحبان یا تو آتھم صاحب کو قسم کھانے پر مجبور کرتے یا ان سے نالش کرواتے، تا اسی کے ضمن میں ان کو قسم کھانی پڑتی، اور یا عام اشتہار دیتے کہ در حقیقت آتھم صاحب ہی دروغ گو ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے سراسر ہٹ دھرمی سے گالیاں دینی شروع کر دیں اور یہ ناپکار عذر پیش کیا کہ آتھم کھلے کھلے کب اسلام لایا۔ مگر ایک سلیم تباہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ شرط جو پیش گوئی میں درج ہے، اس شرط کے یہ لفظ نہیں ہیں کہ اگر آتھم کھلے کھلے طور پر اسلام لے آوے گا تو وہ موت سے بچے گا ورنہ نہیں، بلکہ پیش گوئی میں صرف رجوع کی شرط ہے، اور رجوع کا لفظ پوشیدہ طور پر حق قبول کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے، بس اس صورت میں کھلے کھلے اسلام کا مطالبہ سراسر حماقت ہے۔ سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا اپنے الہام میں ان الفاظ کا ترک کرنا کہ آتھم کھلے کھلے طور پر اسلام لے آئے گا، اور اس کے مقابل پر رجوع کا لفظ استعمال کرنا جو ایک ادنا حالت التفات الالحق پر بھی صادق آ سکتا ہے، صاف یہ پیرایا بیان دلالت کر رہا تھا کہ کھلا کھلا اسلام لانا ضروری منشا پیشگوئی کا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، خدائے علیم و حکیم کا پیشگوئی کی شرط میں کھلے کھلے اسلام کا ذکر نہ کرنا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوشیدہ طور پر رجوع کرے گا، فقط منہ۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہی ضروری ہوتا تو اصل الفاظ جن سے یہ مطلب بوضاحت ادا ہوتا ہے کیوں چھوڑ دیے جاتے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک منصف کے لیے غور کرنے کی جگہ ہے، اور میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی پاک دل آدمی ایک لہجہ بھی اس پر غور کر کے پھر شکوک و شبہات کی مشکلات میں پڑے۔ مخالفوں کا سارا سیاپا تو اس بات پر ہے کہ آتھم نے اپنی زبان سے عام لوگوں میں اقرار اسلام کیوں نہ کیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کھلے کھلے اسلام لانے کی پیشگوئی میں شرط تھی؟ کیا اس تحریر میں جس پر فریقین کے دستخط بروز مباحثہ ہو گئے تھے یہ درج تھا کہ عذاب نہ وارد ہونے کی یہ شرط ہے کہ آتھم کھلے کھلے طور پر مشرف با اسلام ہو جائے؟ بلکہ کھلے کھلے تو کیا، اس تحریر میں تو اسلام کا بھی کچھ ذکر نہیں تھا، صرف رجوع الالحق کی شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ رجوع کا لفظ جیسا کہ کبھی کھلے کھلے اسلام لانے پر بولا جا سکتا ہے، ایسا ہی کبھی دل میں تسلیم کرنے پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ آتھم کے کھلے کھلے اسلام لانے پر کوئی قطعی شرط نہ تھی۔ غایت کار یہ کہ دو احتمالوں میں سے یہ بھی ایک احتمال تھا۔ پھر اسی پر زور دینا کیا ایمانداری کا کام تھا، جبکہ ایک احتمال کی روح سے خود آتھم نے اپنی کنارہ کشی اور خوف زدہ حالت دکھلا کر پیش گوئی کی صداقت ظاہر کر دی، تو کیا یہ ایک بدذاتی نہیں جو اس نتیجے کو چھپایا جائے جو اس کی خود اپنی کنارہ کشی سے اور پرخوف حالت سے پیش گوئی کی نسبت قائم ہو گیا۔ ہم نے کب اور کس وقت آتھم کے کھلے کھلے اسلام لانے کی شرط درج کی تھی؟ پھر جنہوں نے کھلا کھلا اسلام لانا ضروری سمجھا، کیا انہوں نے سراسر بددیانتی سے حد پوشی نہیں کی؟ کیا انہوں نے ہمارے الفاظ کو نظر انداز کر کے مجرمانہ خیانت کا ارتکاب نہیں کیا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ بشرطے کے کھلا کھلا لوگوں کے روبرو اسلام لے آوے اور یہ کہنا کہ حق کی طرف رجوع کر لے، یہ دونوں فکرے ایک ہی وزن کی کیفیت نہیں رکھتے؟ اور یہ کہنا کہ زید جو ایک نصرانی ہے اس نے رجوع بحق کیا ہے، ہرگز اپنی دلالت میں اس دوسرے قول کے مساوی نہیں کہ زید کھلے کھلے طور پر مشرف بہ اسلام ہو گیا، بلکہ رجوع بحق ہونے کی خبر میں اس بات کا احتمال باقی ہے کہ بعض قرائن قویہ سے اسلام لانے کا نتیجہ نکالا گیا ہو اور ہنوز کھلے کھلے طور پر زید مشرف بہ اسلام نہ ہوا ہو۔ اسی وجہ سے ایسی خبر کا سننے والا بارہا سوال بھی کرتا ہے کہ کیا وہ کھلے کھلے طور پر مشرف بہ اسلام ہوا یا ہنوز مخفی ہے، اور بارہا یہ جواب پاتا ہے کہ نہیں، کھلے طور پر نہیں، بلکہ بعض قرائن سے اس کا رجوع معلوم ہوا ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ رجوع کا لفظ کھلے کھلے اسلام لانے پر قطعی دلالت نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں دونوں احتمالوں پر مشتمل ہے، اور ایک شک میں اس کو محصور کرنا ایسی بے ایمانی ہے جس کو بجز ایک خبیث النفس کے اور کوئی شریف الطبع استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایسے موقع پر مخالف یہ حق رکھتا ہے کہ قرائن قویہ کا مطالبہ کرے جن کی وجہ سے کہہ سکتے ہوں کہ ضرور اس نے در پر در رجوع بحق کیا، وہ زبان سے اس کا قائل نہیں۔ بس اس جگہ یہ سوال ضرور پیش ہو سکتا ہے کہ آتھم نے اپنے رجوع بحق ہونے کے کون سے قرائن ظاہر کیے جن سے پیش گوئی کا پورا ہونا ثابت ہو، تو اس کا یہ جواب ہے کہ آتھم کا باوجود سخت اصرار عیسائیوں کے نالش نہ کرنا، جس کے ضمن میں اس کو ہمارے مطالبے سے قسم بھی کھانا پڑتا، اول قرینہ اس کے رجوع بحق ہونے کا ہے، اور پھر بعد اس کے اس کا ڈرتے رہنے کا اپنی زبان سے رو رو کر اقرار کرنا یہ دوسرا قرینہ ہے، اور پھر ایک خوفناک حالت بنا کر اور سراسیما ہو کر شہر بشہر اس کا بھاگتے پھرنا یہ تیسرا قرینہ ہے، اور پھر یہ کہنا کہ خونی فرشتوں نے تین مقام پر تین حملے میرے پر کیے یہ چوتھا قرینہ ہے، اور پھر باوجود 4000 روپیہ پیش کرنے کے قسم نہ کھانا یہ پانچواں قرینہ ہے، اور تفصیل ان کی حسب ذیل ہے۔